الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله میرے محترم اور مکرم بزرگوں اور بھائیوں اللہ وحدہ لا شریک نے اس دنیا کو عارضی مسکن اور عارضی مسافر خانہ بنا دیا ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہزاروں کروڑوں انسان اس دنیا میں آتے بھی ہیں اور اتنے ہی اس دنیا سے جاتے بھی ہیں اس دنیا میں جتنی بھی حقیقتیں ہیں جتنے بھی آپ کی اور ہماری آنکھوں کے سامنے چیزیں ہیں واقعات ہیں حوادث ہیں ان میں سے اگر کسی ایک چیز کا بھی ہم انکار کریں یا ہم کہیں کہ ہم یہ مانتے نہیں ہیں ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو ہمارے اس انکار کرنے سے نہ آسمان بدلے گا نہ زمین بدلے گی نہ ہوا میں کوئی فرق آئے گا، اور نہ ہی جس انسان کا مقدر اور موت جس لمحے لکھی ہے اس میں ایک لمحے کا بھی فرق نہیں آئے گا، بلکہ جو شخص حقیقتوں سے منکر ہوتا ہے اسے لوگ احمق کہتے ہیں، جو شخص حقائق سے اور فیکٹ سے منکر ہوتا ہے اسے لوگ بیوقوف کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، اور عقل والے شعور والے وہ اس قسم کی بات نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ قاعدہ اور قانون ہم نے دنیا کے اسباب اور دنیا کی اشیاء کے لیے تو بنایا ہے، لیکن آخرت کے لیے یہ قاعدہ قانون عمومی طور پہ نہیں ہے. کفار کہتے تھے ہاذہ حیات الدنیا، یہ جو ہماری دنیاوی زندگی ہے یہ اتفاقی طور پہ ہمیں ملی ہے، اور کہتے تھے وما یہلکنا الا الدہر، ہم مرتے بھی زمانے کی وجہ سے، ہم مرتے بھی وقت کی وجہ سے ہیں، وقت گزر جاتا ہے، دن گزر جاتے ہیں، سالوں صدیاں گزر جاتی ہیں تو بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بوڑھے ہو کے مر جاتے ہیں. جبکہ اس حوالے سے دین اسلام جو تعلیمات انسان کے لیے لایا ہے اس میں جس طرح دنیا کی رہنمائی اور دنیا کی کامل تعلیمات سکھائی جاتی ہیں، مثلا اخلاق کا درس شریعت میں موجود ہے، مثلا صلہ رحمی کا درس شریعت میں موجود ہے، مثلا معافی کا درس شریعت میں موجود ہے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر معاف کر دو گے، چھوڑ دو گے، جانے دو گے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف کر دیں گے. تو دنیا کے دروس جس طرح شریعت مطہرہ میں موجود ہیں اسی طرح آخرت کے بھی وعدے بھی موجود ہیں، آخرت کی نعمتیں بھی موجود ہیں، آخرت کے حالات بھی موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنا احسان فرمایا ہے کہ آنے والے جو امتحان ہیں، جو ٹیسٹ ہیں، جو آزمائشیں ہیں، وہ کیسے ہونی ہیں، اس میں کس حوالے سے سوالات ہونے ہیں، خواہ وہ قبر ہو یا میدان حشر ہو یا پل صراط ہو، ہر ہر چیز کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں مسلمانوں کے لیے تفصیل سے بیان کر دی. لیکن اس کے باوجود عامۃ الناس، اکثریت لوگوں کا بعد الموت حقائق پر یقین کمزور ہے. اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کے اسباب اور دنیا کے ترقی، دنیا کی نعمتیں، ان کے حصول میں اگر آخرت کا نقصان ہوتا ہے تو وہ کرتے ہیں، اگر ایمان کا سودا ہوتا ہے تو وہ کر دیتے ہیں، اپنے ضمیر کو بیچنا ہو تو بیچ دیتے ہیں. اور یہ جتنی بھی خاص طور پہ پاکستانی معاشرے کو تکالیف درپیش ہیں، خواہ وہ کرپشن ہو یا وہ چوری ہو یا وہ ڈاکہ زنی ہو یا وہ قبضہ ہو، یہ تمام خرابیوں کی جڑ وہ آخرت پر یقین کی کمزوری کی وجہ ہے. اور یہ سمجھ لینا کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں اور ہم کلمہ گو ہیں، ہم پیدائشی طور پہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، لہذا صحیح کریں یا غلط کریں، قابل اجر کام کریں یا قابل سزا کام کریں، ہر صورت میں ہم اللہ تعالی کے ہاں بخشے جائیں گے. یہ عقیدہ یہود کا ہوتا تھا. اور جب ان سے اسلام نے دعوت حق بیان کی اور ان کو سیدھے راستے پہ چلنے کی دعوت دی تو انہوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں کچھ دن جہنم کی آگ جلائے گی، جتنے دن ہمارے بڑوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور چلے جاتے تھے اور بنی اسرائیل نے پیچھے سامری کی باتیں سنی اور سامری نے ان کے ساتھ سحر و جادو سے ایک گائے کا بچڑا تیار کیا جس میں سے آواز بھی آتی تھی اور کہنے لگا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا بھی خدا ہے اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی خدا ہے. اور جب قوم اپنے پیغمبر کی تعلیمات پہ مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا نہیں ہوتی ہے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ شیطان کا حملہ کامیاب رہتا ہے. بہت جلدی ایک شخص راہ حق سے ہٹ جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے اور ایسے راستے پہ نکل پڑتا ہے جو راستہ حقیقت میں اسلامی راستہ نہیں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے اور نبی تھے. اللہ تعالی نے آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے یہ دین کائنات کے لیے کافی ہے. یہ دین بشر جنات ہر قسم کی مخلوق کے لیے راہ ہدایت ہے. اور اس دین میں اللہ تعالی نے دنیا کے اندر بھی انسانی فلاح اور بہبود کی کنجیاں رکھی ہیں اور آخرت کے وعدے، آخرت کی جنتیں، آخرت کے انعامات، وہ بھی اللہ تعالی نے اس دین پر عمل کرنے والوں کے لیے رکھے. جب ایسے حالات درپیش ہوں کہ جن حالات میں انسان یہ محسوس کرتا ہو کہ اصلی دین پر قربانی دینے والے سلف صالحین اب وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی میری امت سے، امت محمدیہ سے علم کو اٹھا لیں گے. اور کیسے اٹھا لیں گے؟ ایسے اٹھائیں گے کہ علماء، اہل دین، مبلغین، مجاہدین، محدثین، مفسرین، یہ لوگ امت سے چلے جائیں گے، فوت ہو جائیں گے. اور اس کا عملی نمونہ، عملی منظر ہم صبح اور شام، دن اور رات اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں. ہم اپنے علماء کو دیکھتے تھے، اپنے اساتذہ کو دیکھتے تھے، اپنے شیوخ کو، اپنے مربی، اپنے شیخ، اپنے والد محترم کو دیکھتے تھے کہ ان کی تمام تر توجہات دین اسلام کے سمجھانے میں، دین اسلام کے بیان کرنے میں، امت کو آخرت کی فکر میں مشغول کرنے میں، امت کو راہ حق پر استقامت کی تبلیغ میں، قرآن کی تفسیر میں، حدیث کی تشریح میں، اور مسلمان امت کے مسائل کے فقہ میں، ان چیزوں میں وہ مشغول رہتے تھے. اور اب ایسا عجیب زمانہ آ گیا ہے کہ سب سے بڑا عالم لوگ اس کو سمجھتے ہیں جو سب سے بڑا حقیقت میں جاہل ہوتا ہے. اور علم بازاروں میں کیسا بدنام ہو رہا ہے، علم کیسا یتیم اور مسکین بنا ہوا ہے. لوگ میڈیا پر مناظروں کی باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں، ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں، آوازیں کستے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے نہ پہلا فریق راہ حق پہ ہے، نہ دوسرا فریق راہ حق پہ ہے، دونوں غلط راستے پہ چل رہے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں. فریق اول کو بھی یہ ڈر ہے کہ میری پکڑ ہو جائے گی، اس لیے کہ میں جس راستے پہ عوام کو لے کے چل رہا ہوں یہ راستہ شریعت کا راستہ نہیں ہے. اور فریق مخالف کو یہ ڈر ہے کہ ہم جس بدعات پہ چلتے ہیں، اور جس طرح قبر پرستی کرتے ہیں، اور جس طرح مسلمانوں کو مزارات اور قبروں کی طرف مشغول کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین وہ یہ نہیں ہے. آپ نے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کہا تھا، اے علی جائیے اور مدینہ میں کوئی قبر باقی نہ رہے مگر یہ کہ وہ زمین کے ساتھ مل چکی ہو. کوئی قبر باقی نہ رہے کہ اس کے اوپر گنبد موجود ہو، کوئی قبر باقی نہ رہے کہ اس کے اوپر عمارت موجود ہو، مگر یہ کہ اے علی تم اس قبر کو زمین کے ساتھ برابر کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تعلیمات دے کر گئے. تو ظاہر بات ہے جیسے آپ حضرات دنیا کے واقعات اور حوادث کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس طرح ہم بھی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. اور افسوس ہوتا ہے کہ عوام کا علمی معیار اتنا نیچے گر چکا ہے، اور عوام کا علمی ذوق اتنا نیچے گر چکا ہے کہ عالم میں اور میراثی میں فرق کرنا ان کے لیے اب ممکن نہیں. عالم میں اور ایک جاہل میں، عالم میں اور ایک کیمرے کے سامنے ایکٹنگ کرنے والے میں، ان کے نزدیک اب فرق کرنا ممکن نہیں ہے. ہاں اللہ کے فضل سے آج بھی اس امت میں حقیقی علماء موجود ہیں اور آج بھی اس امت کے مستقبل کی فکر کرنے والے امت محمدیہ کے پروانے موجود ہیں. 70-75 سال کی عمر میں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی مقدس اللہ العالی پیرانہ سالی میں بزرگی کی عمر میں کیسے امت کی فکر کے زارے میں فکر مند اور کیسے ان کو غم محسوس ہو رہا ہے, کیسے ان کو تکلیف ہوتی ہے مسلمانوں کی حالت پہ. اور 80-75 سال کی عمر میں ایسا جذبہ, دشمن کو ایسی للکار اور دشمن کو ایسا چیلنج کرنا, یہ قوت ایمانی کا منہ بولنا ثبوت ہے. ہمارے بڑے بڑے نام نہاد لیڈر اور بڑے بڑے نام نہاد ہمارے کمانڈرز, انہوں نے بھی جن کا کام ہی جذبہ ہے, جن کا کام ہی مسلمان فوج کو متحرک رکھنا ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کی طرف سے بھی ہمیں ویسا ریسپانس نہیں ملا, ویسا جواب نہیں ملا جو 80 سال کے ایک بزرگ عالم کی طرف سے مل رہا ہے. یہ وہ فرق ہے. اور یہ ہمارا تو رہ امتیاز ہے, یہ کوئی ہمارے لیے کارنامہ نہیں ہے اور امت پر کوئی احسان نہیں ہے. اور انزیب عالمگیر کو اور بعد میں آنے والے بادشاہان کو برٹش انڈیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی سے خبردار کرنے والے اور ہوشیار کرنے والے کون تھے؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ. انہوں نے اپنے زمانے کے بادشاہوں کو للکارا تھا اور ان سے کہا تھا کہ اہل مغرب کو بر صغیر میں ایسا فری ہینڈ نہ دیں کہ یہ آپ کے اوپر قابض رہیں اور آپ کو اپنا غلام بنا لیں. اور پیرانہ سالی میں بزرگی کی عمر میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ انگریز سے بغیر کسی جان کے پرواہ کیے, بغیر کسی اپنے مستقبل کی فکر کیے ٹکراتے تھے. جزائر انڈمین آئیلینڈز میں بوڑھے شیخ الہند کو کیوں بند کیا تھا؟ اس لیے, ورنہ تو ہزاروں لاکھوں بزرگ موجود ہیں, نماز پڑھیں, سجدے پہ سجدہ کریں, تلاوت کریں, ذکر کریں, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن جہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم اور مسلمانوں کی حقیقی آزادی کی بات آپ یا ہم کریں گے تو پھر وہ ان کی آنکھوں کا کانٹا بن جاتے ہیں. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, بر صغیر میں اگر کہیں علم کا ذکر ہوتا ہے تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا ذکر وہاں پہ لازم ہے. اور ہندوستان میں مسلمانوں کو اللہ تعالی نے جو دین کا شعور دیا ہے, خدا کی قسم پورے عالم اسلام میں ایسا شعور مسلمانوں میں کہیں بھی نہیں. مکہ اور مدینہ کی عظمتیں ہمارے سر آنکھوں پہ. کوئی شک نہیں کہ اس روئے زمین پہ افضل ترین مکان وہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ہے, لیکن وہاں کے مسلمانوں کو بھی ایسی پابندیوں کا دوچار کر دیا گیا ہے کہ صرف اور صرف حکمرانوں کی مرضی کا دین ان کو بتایا جاتا ہے. جو دین حکمرانوں کی مرضی کا نہیں ہے وہ ان کو بتانا جرم. یہ آزادی اور یہ خود مختاری اور اپنے مستقبل کے فیصلے اپنے ہاتھوں میں لینا, اور علماء امت اور مسلمان امت پاکستانی قوم, اللہ تعالیٰ نے اس پہ جو عظیم احسانات فرمائے ہیں اس میں سے ایک بہت بڑا احسان وہ حقیقی آزادی ہے. لیکن اس حقیقی آزادی کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے, اغوا کر لیا گیا ہے, اور دوبارہ سے ہمیں ایک خاص طبقے نے, ایک خاص سوچ نے, جو افسوس کے ساتھ ہمیشہ ہم پہ مسلط رہے, جو ہمیشہ ہمارے حکمرانی کرتے رہے ہیں. آج بھی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ باہر روڈ پہ ایک مسلمان سے اس کا نظریہ پوچھئے اور پھر حکمرانوں کے ایوانوں میں جائیے اور ان سے نظریہ پوچھئے, عام مسلمان کے نظریے سوچ میں اور حکمران کے نظریے اور سوچ میں زمین اور آسمان کا فرق موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہائی جیک کر لیا گیا ہے, اغوا کر لیا گیا ہے. پاکستان تو خالصتاً اللہ و رسول کے دین پر عمل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا, اور پاکستان کے بنانے کے لیے جو ریلیاں اور جلوس نکلتے تھے, ابھی وہ لوگ زندہ ہیں, مرے نہیں ہیں, جا کے ان سے پوچھ لیجئے, کیا ہم پاکستان اس لیے بناتے تھے اور ہم لوگوں سے کہتے کہ ہم ایک سیکولر ریاست بنائیں گے, ہم ایک ایسا ملک بنائیں گے جہاں ہر قسم کی آزادی ہوگی, کوئی جو چاہے جو کرے, ایسا ملک آج آپ بنانے کا اعلان کریں اور پھر آپ میدان عمل میں نکلیں, ہم دیکھتے ہیں مسلمان آپ کو کیسے ڈنڈے مارتے, اجازت نہیں دیں گے. تو آج آپ مادر پدر آزاد اور دین آزاد ریاست کی بات کریں تو مسلمان آپ کو رد کر دیتے ہیں, ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو آج سے 70 سال پہلے ہم ایسی ریاست کی بات کرتے تھے جو آزاد ہوگی؟ ہرگز نہیں. ہم ایسی ریاست کی بات کریں گے جو مادر پدر آزاد ہوگی, جس میں بیٹا باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گا, جس میں کافر مسلمان برابر ہوں گے؟ ہرگز نہیں. بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ وہ واحد نقطہ توحید ہے, یہ وہ نقطہ اسلام ہے, یہ مسلمانوں کا مرکزی پوائنٹ ہے کہ جس پہ آ کے سب متحد ہو جاتے ہیں. لا فضل لعربی ولا عجمی, کسی عرب کو کسی عجم پر کوئی فضیلت نہیں, کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں. الا بالتقوی, مگر یہ کہ جو دین میں مضبوط, مگر یہ کہ جو دین کا پکا ہو اور جو دین کے فلسفے پر قائم ہو, وہ ہمارے ہاں معزز. میرے محترم بھائیوں, جب حالات ایسے ہوں کہ ہر طرف سے اسلام کے خلاف دشمن سر اٹھا رہا ہو, ہر طرف سے اسلام کو ظالم اور اسلام کو ایک خطرناک دین بنا کے پیش کیا جا رہا ہو, ایسی صورت میں مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کاؤنٹر نیریٹو پیش کریں, وہ ان تمام چیزوں کا اپنی بساط کے مطابق رد پیش کریں. اگر کوئی اسلام کی توہین کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے فضائل بیان کریں, خاموش رہنے سے کچھ ہوگا نہیں, اور نقصان ہوگا, اور باطل چھاتا جائے گا, اور وہ اسلام کو رسوا کرنے کی کوشش کرے گا. ہم فرزندان اسلام ہیں, مسلمان اسلام کے بیٹے, اسلام کے مجاہدین ہیں, اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی کہ ہم اپنے دین اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو ایک دفعہ پھر سے دیکھیں. میں نے ابتدا میں آیت پڑھی, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے، بشر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک میت وانہم میتون، ہمارے پیارے محبوب آپ اللہ کے بندے ہیں، اور جیسے ہر اللہ کا بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، فوت ہوتا ہے، ایسے آپ نے بھی اس دنیا سے جانا ہے. اور ایک دن ایسا قیامت برپا ہو گئی کہ مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، چلے گئے، اور مسلمان ایسے چتر بتر ہو گئے تھے، ایسے پریشان ہو گئے تھے. ظاہر بات ہے آپ کے وجود اقدس ہی مسلمانوں کا مرکز تھا، آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور استاذ کی ضرورت نہیں تھی، آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور مصلح کی ضرورت نہیں تھی، شیخ کی ضرورت تھی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کامل اور اکمل پیغمبر بنا کے بھیج دیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر کی اور مسلمانوں کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، اور یہ کوئی پہلے رسول نہیں تھے، بلکہ ان سے پہلے اللہ تعالی نے 1,23,999 انبیاء اور بھی بھیجے. افئن مات او قتل، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے یا اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم پھر اس کے بعد اپنی الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے، واپس ہو جاؤ گے، دین چھوڑ دو گے، شریعت چھوڑ دو گے؟ ہرگز نہیں. وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور غور سے سن لو کہ جو پلٹ کے اپنی پیڑیوں کے، اپنی ایڑیوں کے بل واپس جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو جہنم کے کھڈے میں ڈال رہا ہے، اللہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے. وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین اجر دیتے ہیں قدردانوں کو. یہ آیت جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت مسلمانوں کو سکھائی، پڑھائی، اس کی تقریر فرمائی، صحابہ کہتے ہیں فظننا انها قد نزلت اليوم، ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ گویا یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے. اس طرح مسلمانوں کو استقامت کا درس دیا گیا ہے. فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، اے ہمارے پیارے پیغمبر، آپ بھی استقامت کے ساتھ دین اسلام پہ مضبوط رہیے، دشمن سے گھبرانا نہیں ہے، دشمن سے بھاگنا نہیں ہے، دشمن کے سامنے کمپرومائز نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے موقف کے اوپر چٹان کی طرح، پہاڑ کی طرح مضبوطی کے ساتھ قائم اور دائم رہنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اور اس کے بعد ایک نہیں، سینکڑوں ہزاروں مواقع آئے ہیں جہاں مسلمانوں کے آزمائشیں ہوئی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، قربانیاں دی ہیں. احد سے اور بدر سے جو آزمائش مسلمانوں کی شروع ہوئی ہے، حقیقت میں وہ آزمائش آج بھی موجود. ہم نے کہا تھا پچھلے جمعے میں کہ فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں، فتنہ ایسے امتحان کو کہتے ہیں جو آدمی کو اندر سے جھنجھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالی ہمیں عافیت نصیب کرے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسی آزمائشیں جس کی ہم بساط نہیں رکھتے اس سے محفوظ رکھے. یہ ایک دعا قرآن کریم میں بھی موجود ہے. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اور حدیث شریف میں کیا آتا ہے؟ صل اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگا کریں، اللہ سے آزمائش نہ مانگے، امتحان نہ مانگے، مشکلات نہ مانگیے، یہ گناہ ہے، تکلیف ہے، بلکہ عافیت مانگیے، خیر مانگیے، سب اچھا مانگیے. اور جب کئی آزمائش آ جائے فثبتوا، تو پھر ثابت قدمی کا اظہار کرنا یہ ضروری ہے. اور اس کے لیے آج ہماری اور آپ کے سامنے آنکھوں کھلی مثال غزہ کے، فلسطین کے مسلمان، اللہ تعالیٰ ان کو فتح اور نصرت فرمائے، اور ہم بے بسوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں، ان کی مدد کر سکیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ایمان دیا، جو جذبہ دیا ہے، جو ان کے اندر استقامت موجود ہے، خدا کی قسم صحابہ کی یاد تازہ ہوتی ہے. ایک ایک گھرانے میں 150 لوگ شہید ہو چکے ہیں، ایک ایک گھرانے میں 200 لوگ شہید ہو چکے ہیں، لیکن نہ وہ میدان چھوڑ کے بھاگے، نہ انہوں نے کسی چیز پہ سمجھوتا کیا. ہمارے لوگوں نے، گڑبڑ والوں نے، بغیرتوں نے سمجھوتے کی باتیں شروع کر دی. بار بار کہتے ہیں ٹو سٹیٹ سلوشن تو تمہاری بنائی ہوئی ڈرامہ بازی ہے، ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے. یہ کیا چیز ہے ٹو سٹیٹ سلوشن؟ یہ تو تم آئے ہو قابض ہو، نکلو یہاں سے، باہر نکلو، بات ختم کرو. ہمارے لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں اور تاریخ معلوم نہیں ہے، مسلمانوں کا موقف معلوم نہیں ہے. کسی بھی دور میں کسی بھی مسلمان حکمران نے ٹو سٹیٹ سلوشن کو قبول نہیں کیا ہے. جیسے زوئنسٹ اور صہیونی، وہ مسلمانوں کی ریاست کے قائل ہی نہیں ہیں، جبکہ وہ ظالم ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ قابض. اور مسلمان وہاں پہ 1400-1500 سال سے رہتے ہیں. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو وہاں پہ لے کے گئے تھے. اگر 1500 سال میں مسلمان ارض فلسطین کے باسی نہیں ہیں، تو 500 سال میں تم امریکہ کے باسی کیوں ہو؟ نکلو وہاں سے، چھوڑو زمین کو. 400 سال پہلے اور 700 سال پہلے تم نے لیٹن امریکہ پہ قبضہ کیا، چھوڑو اس کو، نکلو وہاں سے. آسٹریلیا پہ قبضہ کیا، چھوڑو اس کو. جب تمہارے ہمارے 1500 سال فضول گئے ہیں، تو تمہارے 400 سال اور 500 سال اس کی حیثیت بہت زیادہ ہے. یہ دوبارہ سے وہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے، یہ وہ دوہرا معیار ہے جو کافر نے اپنے لیے الگ رکھا ہے اور مسلمانوں کے لیے الگ رکھا ہے. اور یہود چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری کتاب میں مسیحا یا مسایا کے آنے سے پہلے اپنی ریاست بنانا گناہ کبیرہ ہے. تورات جو آج موجود ہے اس میں یہ تعلیمات موجود ہیں کہ جب تک کوئی مسایا نہیں آئے گا، اس وقت تک یہودیوں کو اپنی طرف سے ریاست قائم کرنا، حکمرانی کرنا، حکومت قائم کرنا، یہ ان کے لیے گناہ ہے، یہ ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے. ہاں، بلکہ یہ وہ تحفہ ہے جو ہمیں بر صغیر کی آزادی کے بدلے میں دیا گیا ہے. 1947 میں یہاں سے انگریز بھاگا ہے، مسلمانوں کو پاکستان کی سرزمین وہ دی، اس میں بھی کتنی بڑی شرارت کی زمانہ آج تک گواہی دے رہا ہے. ایک ٹکڑا ادھر، ایک ٹکڑا ادھر، کشمیر میں کیا کیا، جونہ گڑھ میں کیا کیا، حیدرآباد دکن خالصتاً مسلمانوں کی جگہ، اس میں کیا ہوا، میسور کی ریاست جو خالصتاً مسلمانوں کی تھی وہ مسلمانوں کو نہیں دی، ہزاروں قسم کی ناانصافیاں. آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیے، آپ کی آنکھیں کھلیں گی. ہندوستان کو جو اسلحہ دیا اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں تھا، اور پاکستان کو کچھ بھی نہیں دیا. تو یہ ناانصافیاں کوئی آج پہلی مرتبہ نہیں ہیں. کاش کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سوچ دے، فہم دے، عقل دے کہ اتنی زیادہ بھی کسی قوم سے متاثر ہونے کی کیا ضرورت، اور اتنا زیادہ کسی چمڑی سے محبت کرنے کی کیا ضرورت ہے جو اللہ کے بھی دشمن ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن ازلی ہیں، جو اسلام کے بھی دشمن ہیں، اور جو مسلمانوں کو اس زمین پہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ہیں کہ ان کی خوش آمدیں کرنے سے ہم تھکتے ہی نہیں ہیں. کسرا کے بادشاہ کے پاس جب صحابی گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر اس کی خدمت میں پہنچے، اس نے پوچھا کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ صحابی نے کہا میں انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کرانے آیا ہوں. کیا عجیب بات کہی ہوں. میں انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کرنے آیا ہوں اور انسان کو اللہ کی بندگی کا پیغام دینے آیا ہوں. اسلام کا پیغام تو انسانوں کی غلامی کا نہیں ہے، بلکہ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے نہ جہانگیر بادشاہ کے سامنے سجدہ کیا نہ اکبر بادشاہ کے سامنے سجدہ کیا، بادشاہان بڑے ناراض ہوئے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ نہیں، یہ میرا سر جو ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اب کسی اور کے سامنے جھکنا اس کا جائز ہی نہیں. علماء نے اس امت میں فرمایا سجدہ تعظیم بھی منع ہے، اور کسی کے سامنے ایسا جھکنا کہ جس جھکنے سے آپ کو لگے کہ شاید اس میں عبادت کا پہلو موجود ہو، جیسے لوگ قبروں کے سامنے جھکتے ہیں، جیسے لوگ مزارات کے سامنے جھکتے ہیں، جیسے لوگ پیروں کے سامنے جھکتے ہیں، عاملوں کے سامنے جھکتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ایمان کمزور ہے. قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام ہے محمد کا تمہیں پاس نہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں، اور ہماری عظیم سرمایہ ملک پاکستان، ملک خداداد، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی شکر گزاری اور قدردانی کرنے کی توفیق دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات سوال جواب سنتے ہیں وہ نمازیوں کا احترام ضرور کیجئے. کسی نمازی کے آگے سے نہ گزریے، کسی کی سجدے کی جگہ پہ نہ بیٹھیے. پوچھا ہے کہ کیا نماز میں کھانسی آنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، کھانسی ہو یا گلا کھنکارنا ہو، اس کے لیے دیکھا جائے گا کہ جس شخص نے کھانسی کی ہے یا گلا کھنکارا ہے، اس کو کوئی عذر تھا یا نہیں تھا. اگر کسی شخص کو عذر ہے، مثلا گلے میں ناقابل برداشت قسم کی تکلیف ہو رہی ہے، یا امام ہے اور امام کو تلاوت میں رکاوٹ آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں کھانسنے سے یا گلا کنکارنے سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن جو شخص صرف اور صرف اپنی تسکین کے لیے کھانس رہا ہے یا کسی کو متوجہ کرنے کے لیے کھانس رہا ہے یا صرف مسجد کا ماحول خراب کرنے کے لیے کھانس رہا ہے، تو ایسی کھانسی سے یقیناً نماز فاسد ہو جاتی ہے. ہدایہ میں ہے وَتَنَحْنَحُ بِلَا عُذْرٍ، اور وہ چیزیں جو نماز کو فاسد کرتی ہیں اس میں بغیر عذر کے گلا کھنکھارنا یہ بھی ہے، اس لیے احتیاط ضروری ہے. مجھے ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ بطور دعا کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز جنازہ تلاوت کا محل نہیں ہے. حنفیہ کے نزدیک نماز جنازہ میں تلاوت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مسجد سے باہر ہے، سامنے میت موجود ہے، اور یہ مقام تلاوت کا نہیں ہے. اس لیے سورہ فاتحہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو بعد میں پڑھے، ثنا پہلے، اور بطور دعا کے پڑھے. اس لیے کہ سورہ فاتحہ کا نام ایک سورہ دعا بھی ہے، لیکن بطور تلاوت کے پڑھنا نماز جنازے میں فقہاء حنفیہ کے نزدیک یہ درست نہیں ہے. اگر امام سورہ فاتحہ کی ایک یا دو آیت بھول جائے تو کیا نماز دوبارہ پڑھی جائے گی؟ اگر سجدہ صحف کر لے، کیونکہ فاتحہ نماز میں پڑھنا واجب ہے، اور فاتحہ بھی نماز کی کچھ رکعتوں میں واجب ہے، کچھ رکعتوں میں واجب نہیں ہے. مثلا فرض کی آخری دو رکعتیں اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے، نفل کی چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ واجب ہے، سنت کی چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. دیکھا جائے گا کہ امام نے اگر فرض نماز کی آخری دو رکعتوں میں ایک یا دو آیتیں چھوڑ دی ہیں تو اس صورت میں نماز کے اوپر کوئی فرق نہیں آتا، اور اگر پہلی دو رکعتوں میں جہاں سورت فاتحہ کا پڑھنا مکمل طور پہ واجب تھا وہاں چھوڑ دیا ہے تو ایسی صورت میں سجدہ صحف کر لیں تو نماز ہو جائے گی. ایک رائے یہ ہے کہ قرآن کریم کی کسی بھی صورت کی ایک یا دو آیتیں رہ جانے سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ تین آیتیں کم از کم، تین آیتیں اگر امام بھول جائے یا امام سے رہ جائیں تو نماز فاسد ہے اور نماز دوبارہ پڑھی جائے گی. خاتون پردے کے ساتھ کام کرنے جا سکتی ہے یا نہیں، اس کا آسان جواب یاد رکھیے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خاتون خواتین والے کام کرنے کے لیے پردے کی حالت میں جا سکتی ہے، لیکن خاتون مردوں والے کام کرنے کے لیے نکلے اور مردوں کو کہے کہ تم ہٹ جاؤ، بس آج کے بعد میری حکومت ہے اور میری بدماشی ہے، یہ وہ کام ہے جس کے لیے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے. خاتون گھر سے نکلے، سبق پڑھائے، دین سیکھے، دین سکھائے، ٹیچر بنے، بچیوں کو پڑھائے. مسلمانوں کے ہزاروں ایسے شعبے ہیں جہاں خواتین کا ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے نکلنا بغیر کسی کراہت کے جائز ہے. لیکن خاتون گھر سے نکلے اور مرد والے کام کرنے کے لیے نکلے، اس قسم کا نکلنا گھر سے جائز نہیں. ایک مشہور مفتی صاحب نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ قرآن خوانی کرنا بدعت ہے. یہ مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے اور ان کو اللہ تعالیٰ عقل بھی دے. اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ میت کے بعد، مر جانے کے بعد جتنی بھی رسمیں ہیں، مثلا رسم کل ہے، مثلا چہلم ہے، مثلا تیجا ہے، مثلا اس قسم کی ہزاروں کس کس قسم کی چیزیں ہیں، یہ شریعت نہیں ہے. اسلام کے اندر نہ چہلم کا ذکر ہے نہ چہلم کے حوالے سے کوئی تعلیمات. سیاہ ستہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، بخاری، ترمذی، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، کسی کتاب میں ذرہ بھر بھی اس قسم کے کوئی تعلیم موجود نہیں ہے. یہ بدعت، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. البتہ قرآن کریم کی تلاوت حیّاً میّتاً قابل اجر ہے، یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے. اگر مسلمان کا ایمان یہ نہیں ہے تو اس کا ایمان پھر صحیح نہیں ہے. اور قرآن کریم اگر کوئی زندہ پڑھے، زندہ کے لیے پڑھیں تو بھی اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے، اور کسی مردہ کے لیے پڑھے تو بھی اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ لوگ قرآن کریم سے پہلو تہی کر چکے ہیں. آپ خود بتائیے کتنے لوگوں کو آپ نے روزانہ تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے, شاز و نادر. کسی کو اللہ توفیق دے دے تو وہ پڑھتا ہے, ورنہ عام لوگ نہیں پڑھتے. کسی کے گھر پہ میت ہو جائے, فوتگی ہو جائے اور لوگ سب کے سب آ جائیں اور مفتی صاحب نے پابندی لگا دی ہے کہ قرآن کریم پڑھنا جائز نہیں, تو وہ کیا کریں گے؟ وہ باتیں کریں گے, گپ شپ لگائیں گے, ادھر ادھر کی لایانیات و خرافات بکیں گے. اس سے ہزار ہا درجے افضل نہیں ہے کہ جو مہمان آئے ہیں وہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں, وہ بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کریں, وہ میت کے لیے ایصال ثواب کریں. اس سے ان کو کیا تکلیف ہے ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. قرآن تو ہر لمحے عبادت ہے. ہاں اگر کوئی دن متعین کر دے کہ جی فلاں دن ان کا تیجہ ہے تو یہ بدعت ہے, فلاں دن ان کا چہلم ہے. آج کل ہمیں کیا, ہمارا دل نہیں ہے؟ ہمیں اپنے والد سے اور اپنے شیخ سے اور اپنے استاد سے کیسی محبت نہیں تھی؟ یقیناً تھی. کل حضرت کے 3 سال پورے ہوئے ہیں, مجھے لوگوں نے کہا ایسی تقریر ویسی تقریر فلانا یہ وہ, میں نے کہا نہیں, حضرت نے جو ہمیں سبق پڑھایا ہے اس سبق میں بہت اہم سبق یہ تھا کہ بدعات سے بچنا ضروری ہے. اس لیے ہم دعا کریں گے, ہم تلاوت کریں گے, ہم اللہ کا ذکر کریں گے, حضرت کا ایصال ثواب کے لیے ضرور کریں گے. لیکن وہ جو بہلیان بدعت کی مخصوص صورت بنتی ہے, اس صورت کا بنانا, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری نہیں ہے. قرآن خوانی بالکل جائز ہے, قرآن خوانی میں کوئی برائی نہیں ہے, قرآن برکت ہے, جہاں پڑھا جائے قرآن کریم میں خوب برکتیں ہوتی ہیں. ہاں ایک مخصوص صورت شاید کہ جو ان کی مراد ہو, اس صورت میں وہ بدعت ہے. کوئی شخص بیوی کو 3 طلاق دے دے تو 3 ہوں گی یا 1 ہوگی؟ اگر کوئی شخص آپ کو 3 تھپڑ مارے اور آپ کہیں کہ یہ 1 ہے تو کتنی بڑی زیادتی ہے. حضرت والد صاحب یہ مثال دے دے, ایک شخص نے یہ پوچھا تو فرمایا کوئی شخص تمہیں 3 مکے مارے اور پھر کہے کہ یہ 1 ہے تو آپ بولیں گے کہ اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے. اسی طرح 3 طلاق آپ جس کو دیں گے اس کو 3 طلاق ہی پڑیں گی, وہ 1 نہیں ہے, وہ پہلے کے واقعات ہیں, بعد میں واقعات بدل گئے. کوئی خاتون جس کا پہلے نکاح ہو چکا تھا اور وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر چکی ہے, نکاح کون سا معتبر؟ پہلا نکاح معتبر ہے, دوسرا باطل ہے. جو نکاح بعد میں کیا گیا وہ گناہ ہے, وہ زنا ہے, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ایسا کمرہ جس میں باتھ روم اٹیچ ہو نماز پڑھنا درست ہے, بشرط یہ کہ کمرے کے اندر صفائی اور طہارت بکمال طریقے سے موجود ہو. آپ کمرے میں ہیں یا بیت الخلاء کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے گندے کمرے میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے, طہارت اس کے لیے بہت ضروری ہے. پوچھا ہے کہ قاضی کے سامنے دولہا اور دلہن موجود ہوں لیکن کوئی گواہ نہ ہو تو نکاح ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہوگا. نکاح کے لیے جیسے ایجاب اور قبول شرط ہے, اسی طرح نکاح کے لیے گواہان کی موجودگی یہ بھی شرط ہے. سکندر کئی دنوں سے بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت دیں. میری والدہ کئی دنوں سے بیمار ہیں, نام دور جہاں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت اور عافیت دیں. موقعہ اور غیر موقعہ نماز میں ابتدائی ادائیگی کی بابت فرق کی وضاحت بتائیے. موقعہ اور غیر موقعہ نہیں, فرض اور سنت کا فرق ہے. ہر سنت نماز اور نفل نماز 2 رکعت مستقل نماز ہے. اس لیے جب بھی آپ 2 رکعت کے بعد 3ری رکعت پہ اٹھیں گے تو آپ ثنا پڑھیں گے. اور فرض نماز 4 رکعت ہی مکمل ہے, 2 رکعت نہیں ہے, اس لیے فرض نماز کی 4 رکعت میں 3ری رکعت میں ثنا کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا حاجة إلا قضيتها, يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے رفع درجات کے لیے دعا کیجئے.
اللہ تعالی حضرت کو جنت الفردوس میں مقامات عطا فرمائے. حضرت کی دعائیں ہمارے حق میں، آپ کے حق میں، جامعہ کے حق میں، ہمارے ملک کے حق میں، ہمارے مستقبل کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول اور مقبول کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو استقامت نصیب کریں جو مشکلات میں ہیں، خصوصاً غزہ کے مسلمان. یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائیے، اور یا اللہ ان کی آزمائش مختصر کر دیجئے، اور تمام مسلمانوں کے احوال اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و احسان سے بہتر بنا دے. ہمارے ملک کے چپے چپے ذرے ذرے کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہمیں اور آپ کو اور ہمارے متعلقات کو، ہمارے ملک کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے کاروباروں کو، ہماری سواریوں کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے محفوظ رکھے، حوادث سے محفوظ رکھے، مشکلات اور آفات سے، فتنوں سے، اور ہر فتنہ فساد سے، ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہر قدم اور ہر جگہ میں اللہ تعالیٰ اپنی فتح اور نصرت کے فیصلے نازل کریں. جامعہ کے تمام معاملات کے لیے خاص دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک مہینے کے بعد پڑھائی کے سلسلے مکمل ہو رہے ہیں، بخاری شریف کا ختم بھی قریب آ رہا ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہماری مدد اور نصرت کرے، حفاظت کرے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. برحمتک.